اگر ہم ہر رمضان کے اندر ایک ایک گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ کریں, ایک گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ کریں, تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, چند رمضانوں کے اندر ہم پاکیزہ انسان بن جائیں, فرشتے جیسے ہم انسان جن بن جائیں. فرشتوں سے کوئی گناہ جن صادر نہیں ہوتا ہے, اسی طرح ہم سے بھی کوئی گناہ صادر نہ ہو. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے. اب ہمارا کام ہے نیت کرنا اور ارادہ کرنا. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کامل روزے دار وہ ہے, غور سے سنو, کامل روزے دار وہ ہے جو صرف کھانے پینے کو نہ چھوڑے, بلکہ جیسے اس نے کھانے پینے کو جن چھوڑا ہے, اسی طریقے پر تمام غلط کاموں کو بھی چھوڑ دے, برے کاموں کو بھی چھوڑ دے. آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے, کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے, زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے, ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے, پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے, دل و دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. آنکھ کا روزہ تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں, بلکہ پورے رمضان المبارک میں کوئی غلط نگاہ نہیں پڑنی چاہیے, اپنی نگاہ کی وہ پوری حفاظت کرے. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں کوئی غلط بات کان کے اندر نہیں پڑنی چاہیے, نہ کوئی بری بات جن سنے, نہ کسی کی غیبت جن سنے, تو کان میں کوئی بری بات نہیں پڑنی چاہیے, زبان سے کوئی بری بات جو ہے نہ نکالے, دل و دماغ کے اندر کوئی بری بات نہ سوچے, ہاتھ اور پیر غلط کام کی طرف نہ پیش قدمی کریں. تو پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ کتنا شاندار مہینہ جن ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ جب گزر کر کے جن چلا جائے گا, تو آپ سے زیادہ کوئی پاکیزہ انسان نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے پورے رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کی نیت کی اور اس پر عمل کیا. آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچایا, کانوں کو بھی گناہوں سے بچایا, زبان کو بھی گناہوں سے بچایا, ہاتھ کو بھی گناہوں سے بچایا, پیر کو بھی گناہوں سے بچایا. تو اس میں اور فرشتے میں فرق کیا رہے گا؟ وہ فرشتہ صفت انسان جن بن جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو, روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کاموں کے کرنے کا بھی ارادہ کرنا ہے, نیت جن کرنی. اگر ہم زندگی کے تمام برے کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, تو کم از کم چند کاموں کے تو چھوڑنے کا ارادہ کریں. اس رمضان کے اندر ہم چند کام جو ہے ترک جن کر دیں گے, اگلے رمضان کے اندر اور زیادہ جن کاموں کے ترک کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس طریقے پر آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں جتنے بھی غلط کام داخل ہو گئے ہیں وہ نکل جائیں گے, اور ہم پاک صاف انسان بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک صاف بنانے کے لیے کئی انتظامات کیے ہیں. نماز جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے جن فرض کی, کیونکہ نماز سے بھی انسان گناہوں سے پاک صاف جن بنتا ہے. اسی طریقے پر روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے, رمضان کا مہینہ ہمارے پاس بھیجا, اس لیے کہ اس سے بھی انسان پاک صاف ہوتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا, کیونکہ قرآن کریم کو انسان سمجھے گا اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو بنائے گا اور اس پر عمل کرے گا, تو وہ پاک صاف جن انسان جن بن جائے گا. انسان کے مختلف جو طبقات ہیں, ہر طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا انتظام کیا ہے, تقوی کا انتظام کیا ہے. عام انسان جو کاروبار کے اندر پھنسا ہوا ہے, وہ کسی خانقاہ میں نہیں جا سکتا ہے, کسی مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے, لیکن اس کو بھی پاک صاف جن بننا ہے. تو اس کے پاک صاف بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو انتظام جن کیے. ایک انتظام تو یہ کیا کہ نماز فرض کر دی, دوسرا انتظام یہ کیا کہ رمضان کا مہینہ اس کے پاس بھیج دیا اور رمضان کے روزے جن فرض کر دیے. جب انسان پابندی سے جو نماز پڑھے گا, تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں جتنی بھی غلط باتیں ہیں آہستہ آہستہ نکل جائیں گی اور وہ پاک صاف انسان بنتا چلا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سنور گیا. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سنور گیا. اور سنورنے کا طریقہ کیا بتلایا؟ دو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتلائے. وذکر اسم ربہ فصلى, اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. جو شخص اپنے رب کا نام لے گا, ذکر کرے گا اور نماز پڑھے گا, آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں جتنے بھی غلط کام ہوں گے وہ نکل جائیں گے اور وہ خوبیوں سے آراستہ ہو جائے گا. اسی کا نام تزکیہ ہے, اسی کا نام جو ہے تقویٰ ہے. تزکیہ اور تقویٰ کے معنی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور خوبیوں سے اور فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ جن کرنا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جب آپ اللہ کو یاد کرو گے, اللہ کا جن ذکر کرو گے, اور نماز یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے. نماز میں آپ غور کیجئے, ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ذکر ہی ذکر ہے. سب سے پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں, نہیں کہتے, یہ اللہ کا ذکر ہے. پھر ثنا پڑھتے ہیں, اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, یہ بھی اللہ کا جو ذکر ہے. تسبیحات پڑھتے ہیں, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص جو نماز پڑھتا ہے, تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اس کی زندگی پاک صاف ہوتی رہے گی اور اس کی زندگی کے اندر ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا, نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. تو ایک طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے یہ رکھ رکھا ہے کہ نماز کو عام کر دیا. دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے روزے کا رکھ رکھا ہے کہ روزے رکھو اور روزے کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرو، روزے کے تقاضوں کو جب پورا کرو تو انشاءاللہ تم انسان بن جاؤ گے، فرشتہ صفت مومن بنو گے۔ تو دو طریقے تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے رکھے، اب کسی کے پاس وقت ہے تو وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے گا اور سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنے گا، اس کی زندگی بھی پاک صاف ہو جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ ایک اور ہے پاک صاحب بننے کا، وہ یہ ہے کہ کسی خانقاہ میں آپ تشریف لے جائیں، کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور وہ جس طرح کا ہے اس طریقے پر جن زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگیاں پاکیزہ اور صاف ستھری جن ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب دولتیں جن عطا فرمائی تھی، نماز بھی وہ پابندی سے پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، روزے کے تقاضوں کو بھی جن پورا جن فرماتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ ان کی زبان میں قرآن کریم جو نازل ہو رہا تھا، اور جہاں کہیں کوئی دشواری پیش آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرماتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس آیت کی تفسیر جو سمجھا دیتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے تھے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے تھے، تو ان کی زندگیاں پاکیزہ بن گئی۔ وہ جتنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اتنے ہی زیادہ پاک اور صاف ہو گئے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اگر آپ اسلام سے پہلے جو دیکھیں گے تو ان سے بڑا کوئی گنہگار انسان نظر نہیں آئے گا، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ایسے انسان بن گئے کہ فرشتہ بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں تو آپ نے جو سنا ہوگا کہ تلوار لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو عمر فاروق بن گئے۔ عمر کے معنی تو ان کے جو نام رکھ رکھے تھے، لیکن فاروق کے معنی ہے کفر و اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والے۔ حضرت عمر کی اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اور کافروں کے درمیان میں فرق ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کعبۃ اللہ میں کوئی شخص جو نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، حضرت عمر جب اسلام لائے تو مسلمانوں کو لے کر کے گئے اور مسجد حرام کے اندر جا کر کے جو نماز جن پڑھی ہے۔ تو پہلے وہ عمر تھے، اسلام لانے کے بعد عمر فاروق جن بن گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کو وہ سمجھتے تھے اور اس کو اپنے جسم سے لگاتے تھے، اس پر عمل کرنے کی جن کوشش کرتے تھے۔ آج ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، نہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ذکر کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نماز کے بعد دو تین تسبیح ہیں، ایک تو سبحان اللہ کی تسبیح، دوسری الحمدللہ کی، اور اللہ اکبر۔ یہ تین تسبیحیں رکھی گئی نہیں رکھی گئی، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ ہم نے نہ جانے زندگی میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوگا، کتنی مرتبہ الحمدللہ کہا ہوگا، کتنی مرتبہ اللہ اکبر جن کہا ہوگا، لیکن ان تسبیحات کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اور صحابہ کرام یہ تسبیحات پڑھتے تھے، اگر ایک تسبیح بھی وہ پڑھ لیتے تھے تو ان کی زندگیوں کے اندر فرق آ جاتا۔ کیوں فرق آتا تھا؟ ان کی زندگی میں فرق آتا تھا، ہماری زندگیاں جیسی ہیں ویسی کی ویسی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ صرف سبحان اللہ زبان سے کہنا کافی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات کافی نہیں۔ سبحان اللہ اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے سمجھے بغیر، اس کے معنی نہیں جانتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے، تب بھی نیکی ملے گی۔ جیسے کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے سمجھے بغیر، تب بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، چاہے وہ قرآن کریم کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے پر کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے سمجھے بغیر، تب بھی اس کو جو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن سبحان اللہ کا جو مقصد ہے وہ مقصد کب پورا ہوگا؟ یہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب زبان سے کہے سبحان اللہ اور دل سے سوچے کہ سبحان اللہ کا مقصد کیا، سبحان اللہ کے معنی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جملے کے ذریعے سے ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، یعنی اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ تو ایک شخص سبحان اللہ زبان سے کہے، پھر اس کے معنی جو سمجھے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے، تو 10 دن میں وہ انسان بن جائے گا، 10 دن میں وہ فرشتہ جن بن جائے گا۔ سبحان اللہ کے معنی آپ سبھی کو جن معلوم ہے، سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک، اللہ تعالی پاک، یہ معنی تو معلوم ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس تقاضے کو بھی سمجھ لیں۔ اس کے دو تقاضے ہیں، پہلا تقاضا تو یہ ہے سبحان اللہ کا، جب آپ زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہیں تو ہمارا عقیدہ سبحان اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھیں۔ ایک شخص زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں سمجھتا، تو سبحان اللہ کہے اور اس کے معنی پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ پاک ہے اسی طریقے پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھے، خاص طور پر شرک سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھے اور تشبیہ سے پاک سمجھے۔ جب تک کوئی انسان اللہ کو شرک و تشبیہ سے پاک نہیں سمجھے گا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، توحید کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سے بھی پاک سمجھے اور تشبیہ سے بھی پاک سمجھے۔ اب ایک شخص سبحان اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور شرک میں بھی مبتلا ہے اور تشبیہ کے عقیدے میں بھی مبتلا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سبحان اللہ کہنا اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ یہ سبحان اللہ کہنا اس کے لیے مفید اس وقت ہوگا جب سبحان اللہ کے مطابق اس کا عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے پاک سمجھتا ہو۔ شرک کیا ہے اور تشبیہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ شرک کے معنی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو جو شریک کرنا، یعنی اللہ کی جو خاص صفات ہیں وہ بندوں کے لیے ثابت کرنا، یہ ہے شرک۔ شرک کے معنی ہے اللہ کی جو خاص صفات ہیں، اللہ کے جو خاص کام ہیں وہ کسی بندے کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ شفا دینا یہ اللہ کا کام ہے، کوئی شخص جن کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہے۔ بارش برسانا یہ اللہ کا کام ہے، کوئی انسان بارش برسا نہیں سکتا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک سمجھنا چاہیے، اور آپ کا یقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی اولاد اللہ کے سوا نہیں دے سکتا ہے۔ اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیک بخت بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بدبخت بنانا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں قبر پر جائیں گے، فلاں جگہ پر جن جائیں گے تو ہمیں اولاد جن مل جائے گی، فلاں جگہ جن جائیں گے تو ہمیں یہ چیز مل جائیں گے، میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ تمام کام میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی نعمتیں جو ہے دینے والا ہوں، میں ہی اولاد دینے والا ہوں، میں ہی برسات برسانے والا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شرک کو اچھے طریقے پر سمجھو۔ اللہ کی جو خاص صفتیں ہیں وہ کسی بندے کے لیے آپ ثابت کریں گے تو شرک ہو جائے گا، اور تشبیہ اس کے برعکس ہے۔ تشبیہ یہ ہے کہ بندوں کی صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا بیوی بچے والا ہونا یہ انسان کا کام ہے، یہ مخلوق کا کام ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرو گے یا اللہ کے لیے بیٹے جن ثابت کرو گے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تشبیہ ہو جائے گی۔ مشرکین مکہ جہاں شرک کے اندر مبتلا تھے وہاں وہ تشبیہ کے اندر بھی مبتلا تھے، نصارہ جہاں شرک کے اندر مبتلا تھے وہاں وہ تشبیہ کے اندر بھی مبتلا تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، مکے والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا بیٹا اور بیٹی کیسے ہو سکتے جبکہ اللہ کی بیوی نہیں۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب سبحان اللہ آپ کہو تو اللہ کو شرک سے بھی پاک سمجھو اور تشبیہ سے بھی پاک سمجھو۔ قرآن کریم میں جناتوں کا ایک قصہ بیان کیا ہے، اس میں اسی عقیدے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ جنات کتنے ہوشیار تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور سنتے ہی وہ یہ سمجھ گئے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو شرک سے بھی بچائے اور تشبیہ سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ جن مستقل ایک سورت جو ہے نازل کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے جناتوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ اصل میں قصہ یہ پیش آیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کسی وادی میں، مکہ المکرمہ کے اندر جو مختلف جن جنگلات ہیں وادی ہے، وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھی جائے گی تو قرات زور سے کی جائے گی نہیں کی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات زور سے جن فرما رہے تھے، اور جناتوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، جناتوں کی ایک جماعت وہاں سے جن گزری، اور جناتوں کی جماعت اس لیے گزری تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے شیاطین اور جنات آسمان پر جاتے تھے، اور آسمان پر جا کر کے چپکے چپکے جو فرشتے بات کرتے تھے وہ سنتے تھے اور وہاں سے خبریں جو حاصل کرتے تھے. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا, تو شیاطین کا اور جناتوں کا آسمان پر جانا روک دیا گیا. تو جناتوں نے سوچا کہ دنیا کے اندر کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا, لہذا تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے. تو اصل تو یمن کے رہنے والے جو جنات تھے وہ مکہ المکرمہ آئے ہیں تحقیق کرنے کے لیے. مختلف علاقوں میں لوگ تحقیق کرنے کے لیے گئے, جناتوں کی جماعتیں مختلف علاقوں میں جن گئی, اس میں سے ایک جماعت مکہ المکرمہ جن آئی. یہ جماعت گزری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کو عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. تو انہوں نے قرآن کریم کو سنا, اور قرآن کریم کو سننے کے بعد یہ فیصلہ جو کیا کہ یہی وہ عظیم کام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا ہے. تو انہوں نے قرآن کریم سنا, قرآن کریم کو سننے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے, بلکہ وہ چلے گئے اپنے یہاں جہاں سے آئے تھے, یمن سے آئے تھے وہاں گئے اور اپنی قوم کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد جو گفتگو کی ہے انہوں نے اپنی قوم سے قرآن کریم نے اس کو جو نقل کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس جو وحی بھیجی گئی ہے, قل اوحی الی انہ استمع, میرے پاس یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ قرآن کریم کو جناتوں کی ایک جماعت نے سنا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کریم کو سنا جو مجھ پر جو نازل جن کیا گیا ہے. تو وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے, فآمنا بے, وہ جناتوں کی جماعت فوراً اس پر جب ایمان لے آئی اور یہ کہہ دیا یہدی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجیب قرآن جن سنا ہے. یہدی الی رشد فآمنا بے, یہ ہدایت کا راستہ جو دکھاتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کا مقصد کیا بتلا رہے ہیں, ولن نشرک بربنا احدا, ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس سے پہلے وہ شیاطین کو شریک ٹھہراتے تھے, لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان کی یہ تشریح کی کہ ولن نشرک بربنا احدا, ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا, اور ہم اس پر ایمان لائے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا, تعالی جد ربنا, ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا ہے, وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ بچے رکھتا ہے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا اور تشبیہ سے پاک سمجھنا یعنی بیوی بچے سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا ضروری ہے. تو جب آپ سبحان اللہ کہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, تو آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی پاک ہیں, تشبیہ سے بھی پاک ہیں, ہر عیب سے بھی پاک. وہ جماعت نے جا کر کے اپنی قوم کو بتلایا, وہ پوری کی پوری جناتوں کی قوم مسلمان ہوئی ہے. پھر اس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو بغیر دعوت کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا, اور قرآن کریم کو سن کر کے جن ایمان لائے, اس سے آپ ان کی عقل کو داد دیجئے کہ ان کو کوئی دعوت نہیں دی گئی, صرف قرآن کریم کی چند آیتوں کو سنا, اور آیتوں کو سن کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کتاب وہ ہے جو سیدھا راستہ جن بتلاتی ہے اور اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور یہ عزم کیا کہ ہم اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اور اللہ کے لیے نہ ہم لڑکا جن ثابت کریں گے نہ لڑکی جن اللہ کے لیے جن ثابت کریں گے. یہ تو شیاطین کا کام ہے جو لوگوں کو انہوں نے بہکا رکھا ہے, اور کیا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جن بیٹی ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, آپ جب سبحان اللہ زبان سے کہیں تو آپ کا عقیدہ سبحان اللہ کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھو, شرک سے پاک سمجھو, تشویش سے پاک سمجھو, اور آگے کا جو کام ہے وہ میرے محترم بزرگ اور دوستو ذرا قدر مشکل, قدر مشکل ہے. اس کی اگر نیت کرو گے اور عزم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے. ہم سبحان اللہ تو زبان سے کہتے ہیں, اور ہم سب اللہ تعالیٰ کو پاک بھی سمجھتے ہیں. ہر مومن اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھتا ہے, نہیں سمجھتا. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پاک ہیں, تو دو کام تو کرتے ہیں, سبحان اللہ کے معنی بھی سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بھی بنائے رکھتے ہیں. لیکن تیسرا جو کام ہے, جو اصل تقاضا ہے, اس کو اکثر لوگ تو سمجھتے نہیں, اور سمجھتے ہیں تو اس کے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. سبحان اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب تو اللہ کو پاک سمجھتا ہے تو تو ناپاک کیوں؟ جب آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تو پاک خدا کا بندہ, تو ناپاک کیوں؟ تیری زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ نکلنی چاہیے نہیں نکلنی چاہیے؟ جب آپ زبان سے سبحان اللہ جن کہتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرو. لیکن کوئی بھی شخص جن سبحان اللہ کہنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو سبحان اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھتا ہے تو اس کو پاکیزہ انسان بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ جب وہ خدا کا بندہ ہے پاک خدا کا بندہ ہے تو اس کو پاکیزہ انسان بننا چاہیے. لیکن کبھی بھی انسان سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ نہیں کرتا, اس کی نیت نہیں کرتا کہ میں پاکیزہ انسان بنوں, اس لیے وہ جیسا ہے ویسا کہ ویسا ہی رہتا ہے. اور صحابہ کرام جب سبحان اللہ کہتے تھے تو اپنے عقیدے کو اس کے مطابق جن بناتے تھے, اپنے عمل کو اس کے مطابق بناتے تھے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, سبحان اللہ کہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہاں ایک مسئلہ بھی جو جان لو, اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی سبحان اللہ کا تقاضا کیا ہے. امام سے غلطی ہو جائے,